أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمبر رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام 9 نومبر اس کرہ ارض پر اس شخص کی ولادت ہوئی کہ جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو سوچنے کا نیا سلیقہ سکھایا, کہ جس نے نہ صرف یہ کہ وہ قوم کے جو کوئی برطانوی اور کبھی ہندو سامراج کے آگے پسی ہوئی تھی اس کو جینے کا نیا ڈھنگ سکھایا, اس کو اپنی اصلیت یاد دلائی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے افکار نے اس طرح برصغیر کے مسلمانوں پہ کے اذہان پر قبضہ کیا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک نیا وطن حاصل کر لیا. آج علامہ اقبال, علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی یوم ولادت ہے. آج ہم نے اپنا پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے. ہم آج بات کریں گے علامہ اقبال کے تصور انسان پر اور علامہ اقبال کے تصور پاکستان پر. تو ہے اسیر مکاں لا مکاں سے دور نہیں, تو ہے اسیر مکاں لا مکاں سے دور نہیں, وہ جلوہ گاہ تیرے خاک داں سے دور نہیں, فضا تیری مہو پروی سے دور نہیں, فضا تیری مہو پروی سے دور نہیں, قدم اٹھا یہ مقام آسماں سے دور نہیں. ناظرین کرام ہمارے اس پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر رضا عباس ہمدانی ہیں کہ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. اس وقت آپ آغا خان یونیورسٹی میں, اس کے علاوہ آپ 16 سال سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اقبالیات کو علامہ اقبال نے تصور تعلیم دیا تھا. اس تصور تعلیم کو عملی کرنے کے لیے آپ سرکاری اور نجی مختلف شعبوں کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں گزشتہ 16 سال سے, اور آج وہ ہمارے مہمان ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ اقبال کا تصور ہے, تصور خودی, اس کو مختلف انداز سے جو نا لیا جاتا ہے. مختلف لوگ ہیں, مختلف نظریات ہیں لوگوں کے, اور وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں. بعض لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. آپ اس تصور خودی کو تھوڑا بیان بھی کریں اور آپ کس نظر سے دیکھیں یہ بھی بتائیے گا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی آپ نے قیمتی سوال کیا, اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر علمی حلقوں میں ڈسکس بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں تحسین آپ کو دینا چاہوں گا اور واقعتاً تعریف کرنا چاہوں گا اس قدم کی. ایسا دور کہ جب ایک اتنی قیمتی شخصیت اور اس کے نظریات کو کم اہمیت کیا جا رہا ہے, اس کی چھٹی بھی ختم کی جا رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایسے وقت میں ان نظریات کو زندہ کرنا اور ان کو دوبارہ سے لوگوں کے درمیان رائج کرنا, یہ ایک واقعتاً بہت ہی اچھا قدم ہے. جہاں تک نظریہ خودی کی بات ہے, اس میں کہوں گا کہ واقعتاً آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور جو لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں یا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خودی کے اوپر, بالآخر خودی کی اصل تعریف کیا ہے, وہ اپنی جگہ بجائیں. اصل میں جو فلسفی مطالب ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی ایبسٹریکٹ انداز میں بیان کیے جاتے ہیں. یعنی بیان کرنے والے اس کو صرف اپنے معاشرے کے لیے, اپنے دور کے لیے بیان نہیں کر رہے ہوتے, وہ ان الہی مطالب کو ایک لمبے عرصے کے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے کچھ سیکھیں. تو اس پورے سیناریو کے اندر جو ہے وہ یعنی اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایسے افراد جو ہے وہ ایبسٹریکٹ انداز میں بات کرتے ہیں. تو اس لیے اقبال نے بھی اس نظریے کو ایک ایبسٹریکٹ انداز میں پیش کیا. اب وہ ایبسٹریکٹ چیز کو ہر دور میں مختلف نظریہ رکھنے والے افراد, مختلف نظر رکھنے والے افراد جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو حتماً اس میں ایک ویریشن آتی ہے, اور شاید یہ ویریشن خوبصورتی ہے. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال نے مسلسل جو ہے وہ استعارے اور تمثیل جو ہے نا وہ بھی استعمال کی خودی کو بیان کرنے.
جی جی جی.
اور یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے. آج کی ماڈرن ڈے جو ریسرچ ہے وہ بھی اس کے اوپر اب کام کر رہی ہے کہ ریسرچ کو صرف اور صرف جو خاص ایک سائنٹیفک انداز ہے, اسٹرکچرڈ انداز ہے, اس سے باہر لایا جائے اور اس کو جو ہے وہ آرٹس کے انداز میں اپنی فائنڈنگز کو بیان کیا جائے. تو یہ خوبصورت انداز ہے, اور عرفا اکثر یہ کرتے بھی رہتے ہیں. آ گئی بات خودی کے موضوع پہ. دیکھیں میری نظر میں جو خودی کا موضوع ہے نا وہ بنیادی طور پر تین, پہلے تو 2 حصوں میں تقسیم ہے. جب تک آپ ان کو 2 حصوں کو اکٹھا نہیں دیکھیں گے خودی کا موضوع سمجھ نہیں آئے گا.
صحیح.
یعنی اقبال نے ایک موضوع دیا خودی اور دوسرا موضوع دیا بے خودی.
بالکل ایسا ہی ہے.
اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی جو پہلی کتاب ہے, جو ان کی کتاب مجموعہ شائع ہوا, اس کا نام تھا اسرار خودی.
بالکل.
اور اس کے بعد فوراً جو دوسری کتاب آ رہی ہے چند سال بعد, اس کا موضوع ہے رموز بے خودی. تو اقبال کی اصل میں کانسیپٹ میں ایک بیلنس پایا جاتا ہے, تو وہ خودی اور بے خودی کا بیلنس ہے, یعنی خود کو بنانا اور پھر اس کے بعد معاشرے کی تعمیر کی بات کرنا. تو اس کے درمیان, تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں کانسیپٹس کو ایک ساتھ دیکھا جائے. دوسری بات جو ہے اس میں وہ یہ کہ خود خودی کو آگے اگر دیکھیں تو میری نظر میں اس کو تین جو ہے نا وہ سب کیٹیگریز کے اندر سمجھنا چاہیے.
صحیح.
اقبال جو خودی کو لیتا ہے وہ ایک تو لیتا ہے خود شناسی کے موضوع میں. یعنی خود شناسی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, بالآخر ہم کیا ہیں, ہم کس طرح بنے ہوئے ہیں, ہمارا آغاز کیسے ہوا, ہم کہاں سے آئے ہوئے ہیں, ان سارے سوالات کو اقبال خود شناسی. تو اقبال کی ایک شاعری کا حصہ جو ہے وہ خود شناسی کے اوپر ہے, جس میں انسان کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ بالآخر تم کہاں سے آئے ہوئے. دوسرا جو اقبال کا پارٹ ہے وہ پھر خود آگاہی ہے. میں خود آگاہی کو خود شناسی سے مختلف لے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خود آگاہی میں ایک باور اور یقین ہے. یعنی جیسے اقبال یہ کہتے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی, ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے.
صحیح.
تو خلاصہ یہ کہ یہاں پہ وہ باور کروانا چاہ رہے ہیں, اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کون سا ہے گردوں جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے مگر سننے والے خود اس کو تصحیح کر لیں گے. تو اس طرح دوسرا سٹیپ خود آگاہی ہے, یعنی خود کو خود شناسی رکھنا, پھر خود کو باور کرنا کہ ہمارے اندر وہ پوٹینشیل ہے.
پہلے خود شناسی کی منزل آئے گی, پھر خود آگاہی کی منزل آئے گی.
بالکل ایسے ہی, یہ سٹیپ بائی سٹیپ بھی ہیں.
اچھا.
اور پھر تیسری منزل کون سی اقبال کی نظر میں؟ وہ خود سازی ہے.
اچھا.
یعنی اقبال کہتا ہے کہ جب تم نے یہ بھی پہچان لیا کہ تمہاری اساس کیا ہے, پھر تم نے یہ بھی پہچان لیا کہ تمہارا مقام کیا ہے.
صحیح.
اور تم نے اس پہ یقین پیدا کر لیا کہ تم واقعی کسی اعلیٰ اور عرفہ ہدف, جیسے شروع میں آپ نے اشعار بھی پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تیسری چیز جو آپ کے اوپر آتی ہے وہ خود سازی ہے. اور خود سازی کے حوالے سے جو اقبال بات کرتا ہے وہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی, وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکا. تو اقبال بالآخر یہاں بھی وہی اشارہ کر رہے ہیں کہ یعنی جب آپ کو خود شناسی بھی ہے, خود آگاہی تک بھی آپ پہنچ گئے ہیں, اور اگر آپ نے پھر اس قطرے کو گوہر میں تبدیل نہ کیا, خود سازی نہ کی, تو پھر وہ فائدہ نہیں رکھتا. تو میرے خیال میں اقبال کے اگر اس نظریے کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ خودی بنیادی طور پر تین چیزوں کا مجموعہ ہے.
صحیح.
جیسے میں نے کیا, خود شناسی, خود آگاہی اور خود سازی. اور پھر اقبال اس کو آگے لنک کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ بے خودی کے ساتھ. یعنی جب انسان اپنی تعمیر کر لے, اور یہ تعمیر شدہ انسان پھر کہاں جا کے اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہے یا کس کو سرو کرتا ہے, وہ بالآخر پھر یہ جاتا ہے اور اس معاشرے کے سمندر میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے.
صحیح.
تاکہ ایک قطرہ بن جائے اور اس موج کے اندر ایک قطرے کا کردار ادا کرے اور ہدف تک پہنچ سکے.
صحیح, بہت خوب. رضا بھائی, آپ نے جو بات کی نا, اس میں ایک جو آپ نے سب سے آخری اسٹیپ بتایا وہ ہے خود سازی. تو علامہ اقبال اس خود سازی سے کیا مراد لیتے ہیں؟
جی, یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے واقعتاً, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہر چیز کی گہرائی میں جایا جائے, کیونکہ واقعتاً اگر ہم کسی چیز کو عمل کی نیت سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی گہرائی میں جانا ضروری ہے. تو اگر ہم خود سازی کا پرسپیکٹو لیں تو میری رائے اس کے اوپر جو خود سازی کے پرسپیکٹو پہ ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا یہ خود سازی کا پرسپیکٹو بہت منفرد ہے.
صحیح.
اور جو چیز اس خود سازی کو منفرد کرتی ہے نا, وہ توازن ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی چیز کو کسی کنارے کے اوپر بیلنس کرتے ہیں تو وہ بیلنس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اگر وہ بیلنس ذرا سا بھی آؤٹ ہو جائے تو وہ چیز باقی
رہ سکتی,
چیز کا وجود ہی نہیں رہتا. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو خوبصورت چیز ہے وہ بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یونیفیکیشن کا بیلنس ہے. یعنی اقبال کی نظر میں دین و دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اقبال کی نظر میں مادہ اور مابعد طبیعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں, ملک و ملکوت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اقبال ان کو اس طرح یونیفائی کرتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز نظر آتے ہیں, اور انسان کو پھر دوئی کی طرف نہیں جانا پڑتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ دین کی طرف بھاگتے رہیں اور دنیا ایسے لگے ہاتھ سے جا رہی ہے, اور دنیا کی طرف بھاگیں تو دین ہاتھ سے جا رہا ہے. اقبال کی نظر میں دو چیزیں ایک جیسی ہیں. تھوڑی سی اس کی میں تشریح کروں گا کہ میری نظر میں اقبال نے جو یہ نظریہ ہے نا, یہ بنیادی طور پر ملا صدرہ سے لیا ہوا ہے. حالانکہ جو پاپولر اوپینین ہے, جو مشہور رائے ہے, وہ یہی ہے کہ اقبال ملا صدرہ سے اتنا آشنا نہیں تھے. مگر میں ان کا حوالہ دوں گا, کتاب جو ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا والی کتاب ان کی ہے, جو ان کا اصل میں پہلا ایک تھیسس تھا, جو پہلی کتاب اقبال کی اس سلسلے میں پرنٹ ہوئی ہے. اس کے اندر اگر آپ سیکوینس کو دیکھیں تو اقبال نے شروع سے اسی دوئی کی بات کی ہے کہ کارٹیزین ڈویلٹی کیا تھی, اور پھر یہ ڈویلٹی مختلف سفر کرتی ہوئی خود اسلام کے اندر ڈویلٹی کیسی آئی, اور لا کے اس کو آخری چیپٹرز کے اندر اقبال نے جو بند کیا ہے اس میں ملا صدرہ کا تذکرہ کیا, اور کہا کہ اس نے اپنے پاورفل لاجک کے ذریعے سے اس ڈویلٹی کو ختم کیا. तो मेरे ख्याल में जो इकबाल का जो मुल्ला सदरा का स्टेटमेंट है कि इंसान के बारे में जो उनका स्टेटमेंट है कि इंसान जो है वो जिस्मानियतुल हुदूस है और रूहानियतुल बका है, यानी उसका हिज्स जिस्म से हुआ है मगर उसकी बका जो है वो असल में रूहानियत में है। तो अगर हम इसी को इकबाल की नज़र से देखें तो इकबाल इसमें कहते हैं कि खाकी हूँ मगर खाक से रखता नहीं पैवंद।
क्या बात है,
तो उसी को इकबाल इस तरह बयान कर रहे हैं। इसी तरह इकबाल और खिलकत इंसान की अगर बात की जाए तो इकबाल का एक फारसी कलाम है, उसमें इकबाल इसको खिलकत इंसान के सारे मराहिल को जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं कि नारज़द इश्क के खूनी ने जिगरी पैदा शुद, कि इश्क ने नारा एक बुलंद किया कि खूने जिगर रखने वाला पैदा हो गया है। हुस्न लर्जीद के साहिब नजरी पैदा शुद, और हुस्न ने लरजना शुरू कर दिया कि अब साहिब नजर पैदा हो गया जो देखने वाला है।
क्या बात है, क्या खूबसूरत शेर।
फिर इकबाल कह रहे हैं कि फितरत आशुफ्त के अस खाक जहान मजबूर, यहाँ पे जोर दीजिएगा फितरत आशुफ्त के अस खाक जहान मजबूर, के फितरत ने क्या किया कि यानी आशुफ्त हुई क्योंकि इस मजबूर जहाँ की खाक से, क्योंकि खाक मजबूर है, खुद गरी खुद शिकनी खुद नगरी पैदा शुद, यानी क्या पैदा होगी, एक ऐसी चीज़ पैदा होगी जो खुद को खुद बनाता है, खुद ही तोड़ता है और खुद ही अपने बारे में सारी चीज़ें।
क्या बात है, क्या बात है।
तो अब देखें या इकबाल कितना कनेक्शन जोड़ रहा है कि असल में इसी खा के जहाने मजबूर से ही जो है वही बात जो जिस्मानियतुल हुदूस वाली बात है। तो इसके बाद फिर कुछ अशार और भी हैं जो इससे ज़्यादा मुतालिक नहीं है, मैं उन्हें नहीं यहाँ पर तस्करा करूँगा, जो ज़ौक रखने वाले हैं उसको नेट पर सर्च करें, बहुत ही प्यारी ये इकबाल की अशार हैं। तो असल में बात जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि इकबाल बुनियादी तौर पर इंसान की साजी खुद साजी के अंदर तक बोधियत से बचाना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि इंसान जो है ना वो किसी एक सिम्ट में ज़्यादा अपने आप को तामीर कर ले और उस बैलेंस को छोड़ दे। यानी किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं इसको, मिसाल के तौर से हम तीन इस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसको इब्राहिम कलीम की किताब है यानी नॉलेज इन लेटर इस्लामिक फ़िलासफ़ी, उसके अंदर बड़ी प्यारा उन्होंने तीन इस तरह इस्तेमाल की, इरफान बुरहान और कुरान, यानी इंसान के तीन पहलू हैं। इरफान से वो मुराद ले रहे हैं इंसान का जज्बाती पहलू और उसका आत्मी पहलू, और बुरहान से इंसान का अकली पहलू मुराद ले रहे हैं, और कुरान से इंसान से मुराद शरीयत या उसका जिस्मानी पहलू मुराद ले रहे हैं। तो इकबाल ने, अजीब बात है कि वो जो तीनों में आगे थे ना, इकबाल ने नक़्त किया है। यानी बड़ी अजीब से अशार हैं इकबाल के। यानी इरफान के हवाले से देखें तो इकबाल कह रहे हैं कि वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द,
वो सूफी के था खिदमत
हक में मर्द, हमी अखुवत में यकदा हमीयत में फर्द। मगर आगे कुछ अशार मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे, मगर उसका खुलासा यही है कि बुनियादी तौर पर इकबाल ये बात कर रहा है कि यानी वो सालिक मकामात में खो गया, यानी उसने भी वो अपने मकामात बना लिए और उसने सारा जोर उसी पर लगा दिया और उन मकामात में खोना शुरू हो गया। तो सूफी के ऊपर इकबाल ने तनकीद कर दी,
सही बिल्कुल
जो इरफान यानी सिर्फ और सिर्फ एक पहलू में आगे चला गया। अब आ जाए बुरहान पे, तो इकबाल कह रहा है कि लुभाता है दिल को कलाम खतीब मगर लज्जत शौक से बेनसीब।
वाह वाह वाह,
ठीक है, यानी इसके ऊपर भी बयां इसका मंतिक से सुलझा हुआ लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ।
सुभानअल्लाह, क्या
बात, यहाँ भी इकबाल ने तनकीद शुरू कर दी। तो अच्छा, ये भी क्या अच्छा नहीं है। फिर आ जाए और, तो इकबाल कह रहे हैं कि कुरान के बारे में, वाइज कमाल तर्क से मिलती है यहाँ मुराद, वाइस कमाल तर्क से मिलती है मुराद, दुनिया तो छोड़ दी है अब उकबा भी छोड़ दे, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। तो वो जो सवाब के चक्कर में लगा हुए अमाल, तो खुलासा में ये समझ में आ रहा है। हत्ता इसको इकबाल फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं कि मुसलमान है तौहीद में गर्म जोश मगर दिल हकीकत में जुन्ना रपोश, तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम,
तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कमाल,
तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम
कलाम,
ठीक है, बुताने अजम के पुजारी तमाम।
सुभान अल्लाह,
किसी को नहीं छोड़ रहे यहाँ पर। तो असल में जो पैगाम इकबाल देना चाह रहे हैं उस खुदी से मुराद एक तवाज़ुन है, और अगर हम इन तमाम आबाद ज़िंदगी के अंदर जो हमारी अपने वजूद के आबाद हैं और फिर इसी का तजल्ली हमारी आमाल में नज़र आती है, इसमें अगर हम यानी बहुत सख्त गिर हो जाते हैं और हमारा आत्मी पहलू कम हो जाता है, हमारा जज्बाती पहलू कम हो जाता है, तब भी नहीं, जज्बाती बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसूल नहीं रहते, तब भी नहीं, और हम नज़रियाती तौर पे बहुत मजबूत हैं मगर अमली पहलू हमारा कमज़ोर है, तब भी नहीं। तो खुदाई खुलासा ये है कि इस खुद साजी से मुराद तवाज़ुन है।
बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ना वो अक्सर जो आपने अभी कुछ अशार का हवाला भी दिया है कि अल्लामा इकबाल हर किसी पर जो तनकीद कर रहे हैं, तो अक्सर बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि अल्लामा इकबाल के जो है ना अशार में कन्फ्यूजन है, लगता नहीं है कि वो एक जगह पर हैं, वो اکثر لیفٹسٹ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں علامہ اقبال, چونکہ ان کو علامہ اقبال سے بیٹھ کی وجہ کچھ اور ہے, البتہ وہ جو ہے نا اس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کنفیوژن ہے یا؟
آپ نے سوال بہت بہت ہی قیمتی سوال کیا ہے, اور واقعتاً یہ ایک علمی حلقوں کے اندر, یعنی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی عوام الناس کی طرف سے اعتراض اٹھ رہا ہے, علمی حلقوں کے اندر اعتراض اٹھ رہا ہے اور وہ دلیلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ لہٰذا آپ یہ تو ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اعتراض کو ہم لے نہیں سکتے. یہ بھی بات ہے کہ اقبال بھی ایک انسان تھے اور ایک مفکر بالآخر غلطی بھی کر سکتا ہے, کوئی غلطی سے منزہ تو نہیں تھے وہ. مگر خصوصاً یہ جو آپ نے اعتراض کہا, اس کو میں یہاں دفاع کروں گا. میری نظر میں یہاں جو مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اقبال یونیفیکیشن کے پرسپیکٹو میں بلیو کرتے ہیں, اور اس میں لیفٹسٹ اور رائٹسٹ والی جو چیز ہے نا وہ دونوں ایک جگہ جمع ہوتی ہے. میں ایک جمع ایک دو کی بات نہیں کر رہا کہ آپ یہ کہیں کہ آدھی وہاں سے لے لیں آدھی وہاں سے لیں, نہیں. یہ اصل میں ایک طرح کے بھینگے پن کی دوری کا نام ہے. یعنی مولانا رومی اپنی مثنوی کے شروع میں, شروع الباب میں ایک مثال تذکرہ کرتے ہیں کہ استاد شاگرد سے یہ کہتا ہے کہ اندر جاؤ اور جو بنی ایک ہے کھڑکی کے آگے, اس پہ ایک تیل کی شیشی ہے وہ لے آؤ. شاگرد جاتا ہے واپس آ کے کہتا ہے استاد وہاں دو شیشیاں کون سی رہوں؟ استاد کہتے ہیں ابھی وہ بھینگے ایک ہیں, جا لے آؤ. استاد میرے ساتھ مذاق مت کرو, میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں دو ہیں. تو استاد اسے کہتا ہے کہ اچھا جاؤ اور جا کے دونوں میں سے کوئی ایک چنو اور توڑ دو. اب جب وہ جا کے ایک کو چن کے توڑتا ہے تو دیکھتا ہے دوسری خود بخود ٹوٹ گئی. تو اصل میں یہ اس طرح کا مہنگا پن ہے کہ ہم دین و دنیا کو الگ دیکھتے ہیں, ہم لیفٹسٹ رائٹسٹ کو الگ دیکھتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اقبال کو اقبال کے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم اپنے ہی لینس سے اقبال کو دیکھتے ہیں اور اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں,
کچھ نہیں آتی
کیونکہ وہ تو ایک کمپریہنسو اپروچ لے کے چلتا ہے. تو جب ہمیں نہیں آتی تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حقیقت کا دوسرا رخ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم وہ اعتراض اقبال کی طرف پلٹا دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اصل میں اقبال کنفیوز ہے. تو میری اس میں گزارش ان افراد سے یہ ہوگی کہ ایک دفعہ کوشش کریں, جس لینس سے خود اقبال کو دیکھ رہے ہیں اس لینس سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں,
صحیح,
اور خود اقبال کے لینس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ لینس کیا ہے. اگر آپ اس یونیفیکیشن والے لینس کو سمجھ گئے نا تو پھر اقبال بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا.
اچھا بہت خوب, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب بھینگا پن ہے, یہ دونوں صحیح ہوتے ہیں اپنی جگہ پر.
اب آپ یہ دیکھیں, اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر کیا دین اور دنیا کا جھگڑا نہیں ہے آپس میں؟
بالکل ہے,
فرد کے اندر بھی ہے معاشرے میں بھی ہے.
لیکن وہ تنقید تو مطلب جو یہ تنقید ہو رہی ہے یہ تو مطلب ان کے افکار کے حوالے سے تنقید نہیں ہے, وہ تو خود علامہ اقبال کی طرف پلٹنے کا جو ہے نا وہ تنقید کا وہ کر رہے ہیں نا, کہ کس طرح علامہ اقبال پہ تنقید کی جائے, ان کو جو ہے نا وہ کچھ ان کے نظریات پہ بات کی جائے, کیونکہ ان کے نظریات تو وہ والے ہیں کہ جو امہ کو بیدار کرنے والے ہیں, امت والے مطلب نظریات ہیں.
آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس میں پھر سیاسی اہداف ہوتے ہیں, آپ کے سیاسی موٹیوز ہوتے ہیں, اور جب آپ کے پولیٹیکل موٹیوز ہوں تو پھر تو کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا. میرے خیال میں اس میں جو اقبال کے چاہنے والے ہیں یا اقبال سے انسپائرڈ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اقبال کو تھیوری میں نہ رہنے دیں,
پریکٹیکل
میں لائیں, کیونکہ پریکٹیکل جو کامیابی ہوتی ہے نا اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, مشکل ہو جاتا ہے جھٹلانا.
اب اسی بات سے اگلا سوال کر لیتے ہیں.
جی جی بالکل.
علامہ اقبال نے تصور دیا پاکستان کا, علامہ اقبال تصور پاکستان کا دیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو تصور پاکستان تھا وہ عملی ہو رہا ہے؟
دیکھیں یہ بھی اہم سوال ہے, اور میرے خیال میں علمی حلقوں کے اندر یہ سوال اکثر ڈسکس ہوتا ہے جہاں پر ریسرچ ہو رہی ہو وہاں پر, اور پبلک میں بھی جو ہمارا دانشور طبقہ ہے, آرٹیکلس پڑھنے والا, کالمس پڑھنے والا, آپس میں ڈسکشنز کرنے والا, وہ اس پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ میری رائے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا وہ بنیادی طور پر تصور اسی یونیفیکیشن پرسپیکٹو کے اوپر بیس کرتا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اقبال ایک دو قومی نظریہ دے رہے ہیں,
صحیح,
خطبہ الہ آباد کو آپ اٹھا کے دیکھیں,
صحیح,
اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست جدت کے ساتھ اپنا وجود باقی رکھ سکتی ہے. یعنی وہ عیسائیت کے اوپر ایک اعتراض کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر ان کے پاس جو مذہب کی شکل موجود تھی اس میں یہ جان نہیں تھی کہ وہ معاشرے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکے, جبکہ اسلام کے اندر یہ جانیں, کیونکہ اسلام نے آپ کو اصول بتائے ہیں, اور اس کے بعد اجتہاد کے بھی اقبال قائل تھے کہ اجتہاد کے ذریعے آپ اس کو ہر دور کی نئی شکل میں لا سکتے ہیں. لہٰذا میرے خیال میں شروع دن سے ہی, چونکہ پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال کی رحلت ہو گئی, اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی آپ یہ کہیں کہ یہ کانسیپٹ اور کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ یہ خود بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے.
صحیح,
یعنی یہ کانسیپٹ وہ نہیں ہے, میں پھر تذکرہ کروں گا کہ آپ دو چیزوں کو ملا لیں, आधा ये उठा लें आधा ये उठा लें, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये असल में नज़र के बहंगेपन को दूर करने का कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर दो चीज़ें आपको अलग लगती ही नहीं है। जब विजन आपका डिस्टॉर्टेड हो आपको एक चीज़ वो दिखाई देती है, मगर जब आप उसका इलाज कर लें, चश्मा लगा लें, कुछ लगा लें, तो वो दो नहीं एक दिखाई देती,
एक दिखाई देती।
तो वो एक जमा एक दो नहीं होती, बल्कि वो एक ही थी जिसको हम। तो मैं खुलासा ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि ये मसला जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है मेरी नज़र में, कि हम इकबाल के उस नज़रिए को नहीं समझ सके कि जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद थी। इसी तरह फिर ये जब बात आगे चलती है इकबाल की रहलत के बाद, तो मेरे ख्याल में सकूत ढाका भी इसी चीज़ की वजह से हो रहा है। आप देखें हमारे माशरे में प्रोग्रेसिव लोग एक अलग धड़ा बनना शुरू हो गए, उनकी अपनी एक इकबाल की तफसीर है और इस्लाम की तफसीर है और पाकिस्तान की एक तफसीर है। इसी तरह एक रिलीजियस ग्रुप है, वो जो है वो इस्लाम की तफसीर एक अलग करता है, इकबाल की तफसीर एक अलग करता है उनकी नज़र में, और पाकिस्तान के बारे में भी अलग एक राय रखता है। मैं एक मिसाल आप शर्ज करता हूँ कि अगर आप डॉक्टर इसरार का जो इदारा है खुदामुल कुरान, उन्होंने एक किताब मैं उनकी पढ़ा था, डॉक्टर इसरार की लिखी हुई किताब थी, उसमें इकबाल को उन्होंने साबित किया उसके मकतूब में से मुख्तलिफ मकतूब के हवाले देकर कि इकबाल खिलाफत का नज़रिया चाहते थे, जमहूरियत को चाहते ही नहीं थे, मगर दूसरे हैं जो कहते हैं कि नहीं, इकबाल जो है वो थियोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे, यानी जिसे हम आम जबान में मुल्ला हुकूमत कहते हैं उसके वो खिलाफ थे।
सही।
तो एक धड़ा ये एक धड़ा वो है, अब दोनों टकरा रहे हैं आपस में, और ये क्लैश वहाँ जाके संगीन हो जाता है जहाँ पे हम सकूत ढाका तक पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा तबका ये ऐसा है इल्मी दुनिया के अंदर जो सकूत ढाका को दलील के तौर पर लेके आता है कि दो कौमी नज़रिया गलत था। अगर कौम मजहब से होती है, जैसे कि इकबाल वाज़ेह तौर पर कहते हैं कौम मजहब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम
भी नहीं,
तो अब वो कॉन्सेप्ट जब प्रोग्रेसिव लोग जमहूरियत के साथ फिट करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता, और जब इस्लामी लोग भी खिलाफत के अंदर उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो उनका नज़रिया खिलाफत है उसके अंदर वो देखते हैं, या विलायत और इमामत के कॉन्सेप्ट में कुछ अफराद देखते हैं, तो जमहूरियत उसके साथ फिट अक्सर नहीं होती, तो यहाँ वो कन्फ्यूजन पेश आती है। तो सकूत ढाका में फिर वो यही एतराज़ करते हैं कि अगर दो कौमी नज़रिए में जान थी तो फिर एक हिस्सा इसी नज़रियाती रियासत का वो इलाकाई शनाख्त से अलग क्यों हो गया? तो यहाँ फिर हम दिफा करते हैं, हम किस तरह दिफा करते हैं, हम ये दिफा करते हैं कि नहीं, वो वहाँ मसला ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने में गलती हुई जिसकी वजह से वो दुई बाकी थी, वरना ऐसा नहीं है कि इस नज़रिए के ऊपर आ जाए, ये नज़रिया अभी भी बहुत जानदार है। इसी तरह फिर अफसोस की बात यह है कि बाद में हुकूमतों ने इस पर काम बहुत कम किया, बहुत कम इंटेलेक्चुअल्स को मौका मिला कि वो उसकी तफसीर करते या इसके ऊपर बैठ के। अयूब दौर के अंदर एक काम हुआ, और जनरल अयूब के दौर में जो काम हुआ उसमें वाकईतन एक मुखलिस कोशिश, जहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ, एक मुखलिसाना कोशिश हुई कि इस्लाम की इकबाल कौन सा इस्लामी रियासत चाहते थे उसकी सही तशरीह की जाए, वो इस्लाम क्या है, वो मॉडर्न के साथ किस तरह कंपैटिबल है। तो इकबाल ने जो इस्लाम दिया है वो इन सारी चीज़ों के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि दीन दुनिया दो अलग चीज़ें नहीं हैं। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इकबाल का तस्वूर पाकिस्तान जो था वो ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो इकबाल के जाने चले जाने के बाद ना सही तरह समझा गया और ना सही तरह से कोशिश की गई। लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है वो अफराद के जो इसमें, अगर वो वाकईतन अपने लेंस से निकल के इकबाल के लेंस को समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा न्यू नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, जनरल पब्लिक को कम्युनिकेट किया जा सकता है कि किस तरह ये दो चीज़ें अलग नहीं हैं और किस तरह इकबाल एक इस्लामी ऐसी रियासत जो इस्लामी भी है और जमहूरी भी है उसको साथ लेके चल रहा है, इस तरह कि ना जमहूरियत इस्लाम से जुदा है और ना इस्लाम जमहूरियत से जुदा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है जो है ना, वो थोड़ा सा आपने जो है ना यहाँ पर रह के बात की बताया कि जो है ना सुकूत ढाका भी लोग एतराज़ उसी अंदाज से करते हैं, लेकिन वजह नहीं थी। लेकिन अब अगर हम आज के दौर में देखें, अलामा इकबाल ने उस दौर में जो है ना वो शायरी के जो आज से तकरीबन जो है ना उनको गुजरे भी इतना अर्सा हो गया, तो क्या जो आज की नस्ल है उनके लिए अलामा इकबाल की शायरी में कुछ है, उनको कुछ आज की नस्ल कुछ उनसे हासिल कर सकती है, और कर सकती है तो कैसे करेगी फिर हासिल?
हाँ, बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, यानी कि वाकईतन यानी जो गुजर गए उनके बारे में फ़िक्र करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आज के जवान के बारे में फ़िक्र किया जाए और आने वाली जो हमारी नस्लें उनके बारे में फ़िक्र किया जाए। जैसे मैं पहले तस्करा कर चुका कि इकबाल का पैगाम जो है वो एक आफाकी पैगाम है, क्योंकि इकबाल जिस मंबे से जुड़ा हुआ है वो आफाकी पैगाम है, जिस पैगाम की इकबाल ने तर्जुमानी की वो भी एक आफाकी पैगाम था। यहाँ मैं दो चीज़ों में इसको तकसीम करना चाहूँगा, देखिए एक खुद पैगाम है और दूसरा उसका ज़रिया है जिस ज़रिए से हम पहुँचाते हैं। मैं ज़रिए पर पहले बात कर लेता हूँ, वो बात थोड़ी मुख्तसर है, اور ہم خود پیغام پہ بعد میں آتے ہیں. جو ذریعہ ہے وہ جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بے شک اقبال نے اس کو اشعار کی زبان میں بیان کیا, اور اشعار کی زبان میں بیان کرنے کا مطلب کیا تھا. دیکھیں اقبال میں ایک مثال آپ سے دیتا ہوں, اگر آپ کہیں کہ اقبال کے اشعار کتنے لوگوں نے سنے تو آپ کو ایک کثیر تعداد پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی مل جائے گی کہ جو اقبال کو جانتے ہیں اور آشنا ہیں. ایک صاحب ہم سے تذکرہ کر رہے تھے کہ جو کہ پاکستان میں ریاستی اداروں میں ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں, ان کو ترکی جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر ایک دیہات میں گئے جہاں پہ ہر چیز اخروٹ کی لکڑی کی بنی ہوتی ہے, تو وہ اسی اخروٹ کے نوادرات خریدنے کے لیے, نوادرات تو نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ وہ آرٹیفیکٹس خریدنے کے لیے وہاں گئے. جو بندہ تھا اس نے جب بعد میں پوچھا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں اقبال اور اقبال پہ ان دونوں کی بات ہوئی, کچھ انگریزی اور کچھ ملی جلی, تو وہ بندہ اقبال کا اتنا بڑا عاشق تھا کہ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. یعنی یہ پوری ٹیم تھی جو وفد پاکستان کا گیا ہوا تھا, اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ میرا اچھا خاصا بل بن رہا تھا. اس نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر انہوں نے بہت مجبور کر کے اس کو اصرار کر کے کچھ مطلب آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی فریکشن اس کی ادا کی جو اصل بل تھا. تو یہ محبت, اور وہ جب انہوں نے واقعہ سنایا تو یہ محبت کا انداز ہے لوگوں کے ساتھ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں
بے شک وہ جو انداز تھا,
اگر ایک اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اقبال کی جو کتاب ہے جو اس کی تقریروں کا مجموعہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, وہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ بہت محدود. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ شاعری میں اقبال نے پیغام کو اصل میں عوامی سطح تک پہنچانے کی کوشش کی, اس ڈھنگ میں جو عوام کو سمجھ آتا ہے. بس ہمیں سب سے پہلے اسلوب دیکھنا ہوگا, آج کی جوان نسل کن اسلوب میں اس پیغام کو لینے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. بس ہمیں وہ ٹولز یوز کرنے ہوں گے اور اس انداز میں اس کو پہنچانا ہوگا. اب بہت سارے نغموں کی صورت میں, بہت ساری چیزوں کی صورت میں پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ اصل پیغام تو اتنا زیادہ نہیں پہنچتا, مگر دل تک بات کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے, آشنا ہو جاتے ہیں, کانوں میں وہ مٹھاس آ جاتی ہے جس سے تفکر اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اثرات ضرور آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ مطلب انسان جو ہے ترنم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ وہ نظریات ضرور اثر کرتے ہیں, الفاظ ضرور اثر کرتے ہیں ذہن پر,
ایموشنل بیس بن جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا قبلہ اس طرف ہو جاتا ہے, اور یہی پہلی چیز ہوتی ہے, پھر اسی محبت سے سفر شروع ہوتا ہے.
جی جی.
دوسری چیز میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا جو وہ خود مفہوم اقبال ہے, خود پیغام اقبال ہے. دیکھیں خود پیغام میں جو اصل جان ہوتی ہے نا وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے. جب تک آپ جوان نسل اس تضاد کو, مذہب اور جدت کے درمیان اس تضاد کو محسوس کر رہی ہے, اور میرے خیال میں مذہبی طبقوں کے اوپر یہ بہت بڑا فریضہ ہے اس دور میں کہ ہم کہیں اس تاریخ کو نہ دہرا دیں جو رینیسانس کے اندر یورپ میں دہرائی گئی تھی, کہ کلیسا کی رجت پسندی کی وجہ سے اور عملی زندگی سے دین کو دور رکھنے کی وجہ سے اور کچھ اور ان کی اجارہ داریوں کی وجہ سے, ان کے رویوں کی وجہ سے جوان نسل برگشتہ ہو گئی اصل دین سے ہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمارا جوان یونیورسٹیوں کے اندر آج اس بات پہ پریشان ہے, اور آنے والا جوان چونکہ مغربی ثقافت کی الگار ہے, سب چیزیں ہیں, آپ روک نہیں سکتے آج اس کو, تو اس کا دفاع کس طرح کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اقبال کے پیغام کو عملی صورت میں جوان تک پہنچائیں تاکہ اسے پتہ لگے کہ جس پیراڈاکس اور ڈلیمے کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے اس کو اس مٹھاس اور اس کی جو تشنگی ہے اس کو تسکین ملے, تاکہ وہ دیکھے کہ واقعتاً میں جس پیراڈاکس کا شکار ہو رہا ہوں کہ یا دین کو چنوں یا جدت کو چنوں, یا عقل کو چنوں یا دین کو چنوں, تو اگر میں ریشنل آدمی ہوں تو پھر میں دین کے پیچھے نہیں جاؤں گا. اور یہ تضادات ہیں, شاید محدود چند لوگوں کے اندر یہ تضادات نہ ہوں, اکثریت کے اندر ہمارے سب جوانوں میں تضادات ہیں. تو اس پیغام چونکہ حقیقی پیغام ہے, وہ مشروب حقیقی ہے, مشرب ناب ہے, اس مشرب ناب کو اس پریکٹیکل انداز میں ان تک پہنچا دیں تاکہ وہ کنیکٹ کر سکیں اس کو اپنی زندگی سے. میں کیسے اس کو جوڑنا چاہوں گا, میں کچھ ڈیلیماز کی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ جوان بیلنس کو چاہ رہا ہے. دیکھیں آپ ایک ریاضی کی معادلات, اگر اس کی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ بیلنس نہ ہو ایکویشن میں, آپ کی کیمسٹری کی معادلات ہیں, ایکویشنز ہیں, ان ایکویشنز میں رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ وہ ریئیکٹنٹس پروڈکٹس آپس میں بیلنس نہ ہو, تو اس کا حسن بگڑ جاتا ہے اور دیکھنے والے کو مسترب کر دیتا ہے.
بالکل
اسی طرح جو فطری بیلنس اس وقت دین و دنیا کا معاشرے کے اندر آؤٹ ہوا ہے نا, اس بیلنس آؤٹ ہونے کی پریشانی کو جوان محسوس کر رہا ہے. اگر اس کو اقبال کے پیغام میں وہ حسین بیلنس مل گیا نا, تو وہ اقبال سے اس طرح جڑ جائے گا, یعنی اقبال ہماری ضرورت ہے. ہمیں اقبال اس لیے نہیں کہ یہ ایک ثقافت ہے اور ثقافت کو زندہ رکھو, جیسے ایک پیٹرن ہے یہ ہمارا ثقافتی چلا آ رہا ہے, اس ثقافت تو کنونشنز میں اس کو زندہ نہیں رکھے گا, بلکہ اس کو ریئلائز کر کے ایک جدت کے ساتھ، ایک مستقبل کی سوچ کے ساتھ الائیو کرے گا. مثالیں میں چند آپ سے تذکرہ کرتا ہوں جو بڑی، سائنس اور دین. ہمارا جوان یونیورسٹی میں جا رہا ہے، آج وہ سائنس اور ہر چیز پہ سوال کر رہا ہے.
صحیح.
اقبال کی نظر میں عقل اور وحی دو الگ چیزیں نہیں ہیں،
ایک ہی چیز ہے،
ایک ہی چیز کے دو الگ نام ہیں. اقبال کی نظر میں عقل وہ مراحل طے کرتے ہوئے جب پختہ ہوتی ہے،
کیا بات ہے،
تو وہ اس الہام اور وحی کی کیفیت تک پہنچتی ہے.
کیا بات ہے.
اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں. تو اگر ہم عقل کو اس طرح لے کے آئیں گے تو سائنسی تجربات ہمارے لیے ایک اور معنی رکھیں گے. یعنی اقبال اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک، یا اقبال بیان کرتے ہیں یا خواجہ غلام سیدین نے کتاب اقبال کے بارے میں لکھی تھی، مجھے تھوڑی سی اس میں کنفیوژن آ رہی ہے، مگر اس پہ بھی اقبال نے ویٹ کیا اس کتاب کو. اس میں واضح ہے کہ اقبال کی نظر کے اندر ایک عارف جو مصلی عبادت کے اوپر عبادت کر رہا ہے، اور ایک سائنسدان جو کہ اپنی لیب میں کھڑا ہوا ہے، دونوں عبادت کے عمل میں برابر ہیں.
کیا بات.
تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ پرسپیکٹو جوان کے سامنے آئے گا تو جوان اس اقبال کو پسند کرے گا، نہ یہ کہ میں اور آپ اپنی رجت پسندی کے لینس سے اقبال کو پریزنٹ کریں اور جوان کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ ہماری روایات کا ورثہ ہے اور ہماری آئیڈیالوجی کا پارٹ ہے، تم اسے قبول کرو. ٹھیک ہے. پھر اقبال خود آزادی کی بات بہت زیادہ کرتا ہے، اور جوان آج کل واقعتاً اس آزادی کے مفہوم میں پریشان ہے. تو جب وہ توازن اقبال نے جو آزادی کے بارے میں بیان کیا ہے وہ اس جوان کو سمجھ میں آئے گا، اس کا حسن سمجھ میں آئے گا پریکٹیکل انداز میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر خود سازی اور معاشرہ سازی کا ایک توازن خوبصورت ہے. ہمارے یہاں جوان جب معاشرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تھوڑا انقلابی سوچ کا ہوتا ہے، اسے فوراً سے ہم توجہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دیتا ہے، خود سازی پہ توجہ نہیں دیتا، فوراً معاشرہ سازی پہ لگ جاتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس اس میں بہت ساری تفسیر سے علماء کی طرف سے بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ جب تک آپ خود اپنی ایک حد تک تصحیح نہ کر لیں آپ معاشرے کی تصحیح کے قابل نہیں ہوتے. اقبال نے اس کو اسی طرح رکھا، پہلا مرحلہ تمہارا خود سازی کا ہے. میں اپنی نظر میں کہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اقبال یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا خود سازی کا مرحلہ ہے تو تم اپنی خود سازی کے حوالے سے حریص ہو جاؤ، خود غرض ہو جاؤ.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
کیونکہ یہ تمہارا وہ مرحلہ ہے کہ جب تمہارے پاس ریلیکس ایک ماحول ہے، تمہارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں، تمہارے پاس اپرچونیٹیز ہیں، تم اپنی تعمیر کرو. ایسا نہیں ہے کہ یہ تعمیر معاشرے سے بالکل کٹ گیا ہے، نہیں، معاشرے کے ساتھ رہ کے، مگر میجر فوکس خود سازی پر ہے. اور جب تم خود سازی میں ایک حد تک پہنچ جاؤ، پھر وہ جتنی تم نے اپنی شخصیت بنائی ہے اس کو اس معاشرے کے اوپر نثار کر دو، افراد کی بھلائی پہ نثار کر دو، تب تم معاشرے کو وہ فائدہ دینے کے قابل ہوگے جو تم شروع میں نہیں تھے.
کیا بات ہے.
اور تمہاری شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت ہوگی، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ بڑے لیڈر کبھی بھی اپنے فالوورز کی شخصیت کو سپریس نہیں کرتے. بڑے لیڈرز دنیا میں جتنے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ جتنے فالوورز ہوں گے، ہر کسی کی اپنی شناخت ہوگی. اور جو ایسا ہو کہ جو ایسا لیڈر ہو جو اپنے تلے افراد کی شخصیت اور انفرادیت پہ حرج لے آئے، سمجھ جائیں وہ لیڈر نہیں ہے. کیونکہ لیڈر لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے کندھے پہ قدم رکھ کے خود آگے
بڑھنے کے لیے نہیں ہوتا.
تو یہ بڑا حساس نقطہ ہے جو جوان کو سمجھ، اقبال یہ توازن سمجھاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ خود خلافت یا ولایت، اگر ہم اس سینس پہ بات کریں، اس کا جمہوریت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالآخر اقبال اس نظریے کو، تو ہمارا جوان جمہوریت کو قبول کرتا ہے کیونکہ جمہوریت میں اس کی رائے سنی جاتی ہے، اور یہ ایک فطری اور انسانی تقاضا اس کو محسوس ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو یونیفائی نہیں کریں گے، میں پھر نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم اس کا زبردستی ایک جوڑ بنانے کی کوشش کریں، یونیفائی نہیں کریں گے اپنے نظریے کو اس ولایت کے نظریے کے ساتھ یا جمہوریت کے نظریے کے ساتھ، خلافت کے نظریے کے ساتھ، تو پرابلم حل ہونے والا نہیں ہے. کبھی خلافت ہمیں داعش کی صورت میں نظر آئے گی، کبھی کسی صورت میں نظر آئے گی، تو ہمارا جوان پریشان ہوگا، بالآخر یہ جمہوریت کے ساتھ کیسے مکس ہو رہی ہے نا. اس کا ایک پریکٹیکل ماڈل، اور دنیا میں موجود ہیں ماڈل جیسے، ان کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سماجی مسائل میں، میں آزادی کی بات کر چکا، ایک اور جو موضوع ہے وہ ویلتھ کریشن کا ہے. ہمارے جو موجودہ وزیراعظم، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ویلتھ کریشن اگر نہیں ہوگی، اور مذہب کا مطلب بھی وہ لوگ لیتے ہیں پرہیزگاری. پرہیزگاری کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟
کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا مسجدیں بیٹھ جائیں اور وہ اللہ اللہ کرتے رہیں.
تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لوگ نکل کے ویلتھ کریشن نہیں کریں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا، اکانومی کیسے ڈیولپ ہوگی، سوسائٹی کیسے رن ہوگی. تو اصل میں ان دو کا الگ تعلق نہیں ہے نا. یعنی وہ آپ کشتی میں سوار ہیں اور پانی کے دوش پہ آپ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہ پہنچ گئے، یہ مراد ہے نا. یہ مراد تو نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر کنٹرول نہیں ہے اور دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہے تو ہم اصل دنیا کو ہی نگیٹ کر دیں. کامیاب شخص تو وہ ہے کہ جو دنیا کے درمیان کھڑا ہو، دنیا کو تعمیر کر رہا ہو، صبح شام دنیا کے اندر ہو، دنیا کے ریسورسز کو نئی سے نئی دنیا تعمیر کرنے میں استعمال کر رہا ہو، اور دنیا کی کوئی بھی چھینٹ اپنے ذات پہ آنے بھی نہ دے. ये बैलेंस है। देखिए ना, एक 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 हालत वो है जो गार में जाके छुप जाना है, एक हालत वो है कि बिल्कुल दुनियादार हो जाना है। ये वो बैलेंस है जिसमें खूबसूरती है। इकबाल इसकी, ये बैलेंस जवान के सामने आएगा तो जवान इसकी खूबसूरती को महसूस करेगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ, जैसे ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मौजू है। अब इस पर भी बात पाकिस्तान में होती रही कि उलमा जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे फैमिली प्लानिंग की ड्राइव के अंदर तो कामयाब नहीं होगी। बांग्लादेश में क्यों कामयाब होगी? क्योंकि वहाँ पे उलमा ने साथ दिया। अब यहाँ पे एक, अब क्या करें, इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? ठीक है, तो आप ये देखें कि इकबाल या उस इस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले के दरमियान दो चीज़ों में फ़र्क नहीं है। कैसे? मैं एक मिसाल आपसे अर्ज़ करता हूँ। देखें, हम जानते हैं कि अगर माँ की सेहत के लिए ख़तरा हो और डॉक्टर जो कि मुतखस्सिस है इस पेशे का, वो ये कह दे कि अब माँ की सेहत के लिए ख़तरा है, तो आप देखें कि वही चीज़ जो कि एक मतलूब चीज़ है, अफजाइश नस्ल,
और उसको हम जो है वो
आप पे हुक्म आ जाता है कि अब नहीं, जान का ख़तरा है। तो अगर कुछ माशरा शनास, अच्छा मैं माशरा शनास से वो भी नहीं कहना चाह रहा कि वो माशरा शनास जो बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव से देखते हों, उनकी बात भी नहीं कर रहा, जो वाकई कॉम्प्रिहेंसिव व्यू रखते हों, माशरा शनास तशखीस दे दे कि अब आबादी का बढ़ना, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से मुस्तकबिल और हर चीज़ को देखते हुए आबादी का बढ़ना माशरे की सेहत के लिए ख़तरनाक है। माशरा भी तो एक माँ है ना।
बिल्कुल सही।
तो इज्तिहादी नज़र रखने वाले लोग ये कहते हैं कि वही हुक्म यहाँ भी लागू हो सकता है। तो अब आप देखें क्या दो चीज़ों में फ़र्क आ रहा है? नहीं आ रहा ना,
बिल्कुल एक जैसी लगी।
तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वो चीज़ है कि जिससे हम इस जवान को रागिब कर सकते हैं, और इसमें वाहिद जो हल हमारे पास है ना वो ये है कि इसको अपनी ज़ात पे नाफिज़ करें। अपनी ज़ात पे नाफिज़ होने के बाद यहाँ से जवान उस खूबसूरती को देखेगा।
यानी मतलब यूनिफाई करने की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों को,
और अपनी ज़ात में जवान को तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ तबलीग में देखें, आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो दुकान के शोकेस में देखते हैं इसके पास क्या है। आप लैपटॉप लेने गए हैं किसी लैपटॉप की दुकान की शोकेस में देखेंगे इसके पास क्या है, मेरी मतलब की चीज़ है या नहीं है। तो हमारी पर्सनैलिटीज़ आने वाली नस्लों के लिए, और मौजूदा जवान नस्ल जो हमारी बिल्कुल अभी नौजवान नस्ल है, इसके लिए हमारी पर्सनैलिटीज़ वो शोकेस हैं कि अगर हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हम अपने शोकेस में क्या वो तवाज़ुन की अच्छाइयाँ सजा रहे हैं या नहीं सजा रहे, वरना खाली ज़बानी तबलीग से वो रब्ता बनने वाला नहीं है।
डॉक्टर साहब, बस आज का प्रोग्राम जो है ना वो अख्ताम की जाने पे आखिरी सवाल करेंगे
जी।
अभी आपने एक हवाला भी दिया कि जो है ना जैसे एक साहब गए वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए, उसने पैसे नहीं लिए, तो उसको मतलब अल्लामा इकबाल को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और हम खास तौर से देखते हैं चूँकि अल्लामा इकबाल के बे इंतहा, बाज़ लोग कहते हैं कि उर्दू से ज़्यादा फारसी में अशार है, तो अज़रबैजान है या अफगानिस्तान है या ईरान है, यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इकबाल को फॉलो किया जाता है। और हमने देखा भी कि आयतुल्ला खामनई जो इस वक्त रहबर मौसम सैयद अली खामनई जो सुप्रीम लीडर है इस वक्त इनकलाब इस्लामी के, उन्होंने भी कहा इकबाल एक इल्हामी शायर था। तो आप जो इकबाल के आलमी असरात हैं उसके बारे में क्या कहेंगे, ख़ास तौर से इस तनाजुर में?
जी, वाकईतन एक दिलचस्प मौजू है ये भी, और ये मुस्तकिल एक मौजू है, मगर चूँकि अब हम इख्तिताम पे हैं मैं इसको चंद जुमलों में समेटने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि इकबाल एक आफाकियत रखता है, और इकबाल यानी बहुत नादिर किस्म की अफकार रहे हैं। यानी अगर हम उरफा की तरफ जाएं तो जो हमारे पास ख़ुद फारसी लिटरेचर के अंदर भी उरफा आ रहे हैं, वो उनके अंदर आपको इरफानियत का रंग ज़रूर मिल रहा है जो कि बुनियाद है इंसान की तामीर व तरक्की की, मगर उस रंग को उन्होंने सियासी रंग के साथ या कॉलोनाइजेशन के साथ, नौबादियती निज़ाम और यानी एक ज़ालिम और मज़लूम, उस रंग से बयान नहीं किया हुआ। इकबाल ने उसी चाशनी को लेकर इस अंदाज़ में बयान किया, और मेरे ख्याल में ये मुनफरिद एक ख़ासियत है इकबाल की। इसी वजह से इकबाल को पज़ीराई हासिल है, और बिलखसूस वो इलाके जहाँ पर इनकलाब रहा है और लोगों के अंदर इनकलाबी सोच रही है, वहाँ पर इनके अफकार को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली है। मैं एक ही जुमला इसमें, और आप जहाँ सैयद अली खामनई की आपने शख्सियत की बात की, आयतुल्लाह खामनई की शख्सियत की बात की, तो मैं गुजारिश आपसे ये करूँगा कि इनकी शख्सियत के बारे में तो बहुत सारे लोग मुतरफ हैं, ख़ुद इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि इनकी किताब इकबाल के बारे में लिखी गई है उसके ऊपर तो फिर पूरे वो नशस्त चाहिए, वो चूँकि अफराद
वो तो नशस्तें चाहिए शायद,
बिल्कुल नशस्तें चाहिए, उस पर अफराद वाकिफ भी हैं, लिहाजा मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाता। मगर ख़ुद अगर आयतुल्लाह खामनई की शख्सियत के बारे में बात की जाए तो हर तरह के तासुब से बालातर हो गए, ہر طرح کے فرقے مذہب اور اس کے تعصب سے بالاتر ہو کے دنیا میں کئی آفاقی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مطلب آپ اس میں رشیا کے صدر پوٹن کو لے لیں, اس میں آپ وہ کوفی انان کو لے لیں, اس طرح کی بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ان سے ملنے کے بعد ان کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ جملے کہے کہ واقعتاً یہ بندہ یہ شخص اپنے اندر وہ. تو میں صرف ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا ان دو کے کنیکشن کے بارے میں. حقیقتاً میں نے اقبال کو جتنا بھی پڑھا اور جتنا اقبال کی خودی کے مفہوم کو سمجھا, وہ کریکٹرسٹکس جو اقبال کی خودی کی کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کے جو تصورات شاہین اور چیتے کا جگر چاہیے, شاہین کا تجسس اور وہ سارے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ, پرندے کی دنیا کا
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ,
یہ جتنے بھی میں نے کانسیپٹس دیکھے ہیں نا, اگر آپ آج کی دنیا میں حقیقتاً کوئی ایک شخصیت ایسی تلاش کرنا چاہیں نا کہ جو ہو بہو اقبال کے اس تصور شاہین اور خودی کا عملی مظہر ہو, تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ آیت اللہ خامنائی کے علاوہ کوئی شخصیت تلاش نہیں.
کیا بات ہے, کیا بات.
اور یہ ہر چیز سے تعصب ہر چیز سے بالا طور کے میں بات کر رہا ہوں, ایک محقق کی نظر سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کانسیپٹ کو رد کر کے بھی دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو مطلب اپنے لگاؤ بنیاد اپنے ذاتی لگاؤ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ چیلنج ہے کہ آپ دنیا میں کوئی ایسی زندہ شخصیت لا کے دکھا دیں.
کیا بات,
جو واقعی عملی مظاہرہ.
بس آپ نے سب سے آخر میں سب سے قیمتی جملہ کہہ دیا. اور ڈاکٹر صاحب بات کرنے کا تو حقیقت میں ایسا دل چاہ رہا تھا کہ آپ بات کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اس موضوع پہ آپ سے مستقل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے, آپ کو انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے تعلیم کے عنوان سے بھی اور علامہ اقبال کے حوالے سے بھی. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ڈاکٹر رضا حمدانی کی, اور میری طرح آپ بھی یقیناً بہت زیادہ محظوظ ہوئے ہوں گے. اپنے میزبان قمبر رضوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.